پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب. ہم آج حالات حاضرہ کے مختلف موضوعات پر گفتگو کریں گے ماہرین کے ساتھ اور ان کے تجزیے لیں گے، لیکن پہلے ہم شروع کریں گے اس خبر سے کہ افغانستان میں ایک آئی ایس کا کمانڈر مارا گیا ہے. امریکی محکمہ دفاع نے تصدیق کی ہے کہ افغانستان میں ایک فضائی حملے میں اسلامک اسٹیٹ یا داعش کا ایک اہم کمانڈر حافظ سعید خان مارا گیا ہے. وہ 26 جولائی کو صوبہ ننگرہار کے ضلع اجین پور میں ہونے والے فضائی حملے میں مارا گیا. داعش نے گزشتہ سال سے افغانستان کے مشرقی علاقوں میں اپنے قدم جمانے کی کوشش کی ہے اور اپنی سرگرمیوں میں اضافہ کیا ہے. ان کو ایک طرف افغان حکومت کا اور دوسری جانب افغان طالبان کا سامنا ہے. کوئٹے میں جو بم دھماکہ ہوا تھا جس میں 70 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے، جن میں زیادہ تعداد وکلا کی تھی، اس کے بارے میں انہوں نے ذمہ داری کا دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے کیا ہے، لیکن پھر جماعت الاحرار نے جو کہ پاکستانی طالبان کا ایک سپلنٹر گروپ ہے، اس نے اپنے دعوے کو دہرایا اور کہا کہ وہ حملہ انہوں نے کیا تھا. لیکن 2 روز قبل کوئٹہ میں ایک جج کے قافلے پر حملے کی ذمہ داری کا بھی داعش نے دعویٰ کیا ہے. ہم جائزہ لیں گے کہ حافظ سعید خان کا مارا جانا داعش کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے اور اس سے سیریسلی کیا صورتحال ڈیولپ ہوگی خطے میں. ہمارے ساتھ تو انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے جناب بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب ہیں. سعد نذیر صاحب، یہ بتائیے کہ اس کا مارا جانا کتنا بڑا دھچکا ہے آئی ایس کی اپنے قدم جمانے کی کوششوں کے لیے.
بہت شکریہ. جہاں تک اس حملے کا تعلق ہے اور اس میں جو داعش کے کمانڈر ہے حافظ سعید جو مارے گئے ہیں، وہ یقیناً ننگرہار صوبے میں کافی فعال تھے اور ننگرہار ایک ایسا صوبہ ہے افغانستان میں جہاں پر داعش کی کنسنٹریشن زیادہ ہے، وہاں پر ان کے فٹ پرنٹ بھی ہے اور وہاں سے وہ آپریٹ بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی پاکستان کا ملکہ علاقہ ہے جو ان کے سرحد سے ملتا ہے. ان کے خلاف پہلے بھی امریکن فورسز نے اور اس کے علاوہ افغان فورسز نے کاروائیاں کی تھی اور سب سے زیادہ ان کے کارندے مارے گئے ہیں.
پہلے بھی ان کے مارے جانے کی خبر آئی تھی
تو اس میں داعش کا کمانڈر مارا گیا تھا، لیکن یہ جو حافظ شہید تھا یہ کافی عرصے سے جو کہ پہلے پاکستان طالبان چیپٹر سے تھا اور ٹی ٹی پی کے چیپٹر سے تھا اور یہ ورکزئی سے تعلق رکھتا تھا. وہاں سے پھر یہ داعش میں چلا گیا اور داعش میں اس نے اپنا کافی مقام پیدا کیا تھا. اب ظاہر ہے کہ ان کا ایک ٹاپ کمانڈر مارا جانا اور اسپیشلی ڈرون حملوں میں، تو ڈرون حملے جو طالبان کے لیڈرشپ کے لیے یہ ایک بہت بڑا، جو داعش کے لیڈرشپ ہے ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اگر اسپیشلی یہ جو ان کا کنسنٹریشن ایریا ہے جہاں پر زیادہ یہ پائے جاتے ہیں یہ ننگرہار کا، تو وہاں پر یقیناً جو ان کا تو باقی جو فٹ پرنٹ سے باقی افغانستان میں یا پاکستان میں وہ کمزور ہے، لیکن یہاں پر ان کے مرکز کو مارنا یا ان کے لیڈرشپ کو مارنا وہ سینٹر آف گریویٹی کو ریموو کرنا ہے. اور آپ کو جو مرکز ہی نقطۂ اتحاد ہوتا ہے یا لیڈرشپ ہوتا ہے وہ جب ریموو ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ پالیسی میں، ان کے آپریشنل کیپیبلٹی میں اور اس کے علاوہ اس کے ریکروٹمنٹ میں تو ڈیمورائزیشن اور وہ ضرور آ جاتا ہے. اور ایک اور بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ اس طرح کا یقین بات بھی گرے جب لیڈرشپ بڑھے جاتے ہیں تو پھر وہ آپریٹ بھی اس طریقے سے نہیں کر سکتے اور ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول اور سینٹر جو ہوتا ہے وہ کافی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور تیسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ جو ویسے بھی جو لوگ ہوتے ہیں، جو عام ہوتے ہیں، ایک تو طالبان ان کے دشمن ہے، دوسرا افغانستان حکومت ان کی دشمن ہے، اور تیسری طرف یہ ڈرون حملوں میں مارے جاتے ہیں، تو پھر عام لوگوں میں ان کی زیادہ پذیرائی نہیں ہوتی اور ریکروٹمنٹ کمزور پڑ جاتی ہے.
اچھا، میرا سوال جو ہے بریگیڈیئر صاحب جی، میرا سوال جو ہے وہاں یا بنیادی طور پر یہی ہے کہ طالبان جو ہیں افغانستان میں ایک بڑی قوت ہیں اور ظاہر ہے کہ ایک چیلنج بنے ہوئے ہیں پورے خطے کے لیے. ان کی موجودگی میں اور حکومت کی موجودگی میں یہ جو اسٹرگل کر رہے تھے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، تو وہاں سے اسٹیبلش کر کے ہی اپنے آپ کو پھر پاکستان میں اور خطے کے دوسرے ملکوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے، کیا وہ کوششیں اب وہ بہت سلو ہو جائیں گی؟
یقینی طور پر جب لیڈرشپ مارا جاتا ہے اور پھر جو ایسے جگہ پر ہو جہاں پر مطلب ایک مرکزیت رکھتا ہو, اگر ان کے باقی مراکز ہوتے یا باقی صوبوں میں ان کی اس طرح پریزنس ہوتی یا باقی ملکوں میں ان کی اس قسم کی پریزنس ہوتی, خصوصاً پاکستان, بنگلہ دیش یا افغانستان یا انڈیا, ان کے تناظر میں دیکھا جائے تو پھر تو کوئی اور بات تھی کہ جو لیڈرشپ ہے وہ متبادل بھی موجود ہے اور مزید مراکز بھی ہے, لیکن یہ واحد مرکز ہے جو خراسان چپٹر کا ہے, اور خراسان چپٹر کے لیڈرشپ کا ہمارا جانا اور یقینی طور پر ان کے سینٹر آف گریویٹی کو ریمو کرنا ہے, اور ان پر ایک ایسا حملہ ہے جو کہ ان کو ڈیمورالائز بھی کرتا ہے, ان کے ریکروٹمنٹ اور ان کے جو مارکیٹل گروتھ ہے اس کو بھی افیکٹ کرتا ہے. اور اگر جو لیڈرشپ کافی ہو اور پورا ہو اور پھر اس میں ایک آدھ مارا جائے تو وہ اتنا افیکٹ نہیں کرتا, لیکن اس طریقے اچھا سے جو ہوتا جی ہے اس میں کافی افیکٹ اس کا ہو جاتا ہے, اور ظاہر ہے کہ کافی عرصہ سے ان کے پاس لیڈرشپ تھا تو یہ آپریشنل لیول پر بھی فعال تھا اور باقی آرگنائزیشنل لیول پر بھی, اسٹرکچر لیول پر بھی یہ فعال تھا.
اچھا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طالبان جو کہ افغانستان میں بہت زیادہ سرگرم عمل ہیں, ان کو ایک جانب حکومت کا, دوسری جانب داعش کا سامنا تھا, داعش کا کمزور پڑنے سے کیا آپ کے خیال میں طالبان زیادہ قوت حاصل کر لیں گے اور زیادہ توجہ وہ حکومت کے خلاف سرگرمیوں پہ دے سکیں گے؟
اور یقیناً داعش تو دونوں کا دشمن تھا, اور اگر وہ درمیان والا دشمن مارا جائے تو پھر فائدہ دونوں کو ہوتا ہے, افغان حکومت کو بھی فائدہ ہے اور طالبان کو بھی فائدہ ہے, اور یہ میرے خیال میں کہ انسرجنسی میں یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ زیادہ فریق نہ ہو, کیونکہ اگر آپ نے بعد میں بات چیت کرنی ہوتی ہے یا تنازع کا حل ڈھونڈنا پڑتا ہے تو پھر آپ ایک فریق سے بات کرتے ہیں, لیکن اگر کئی فریق ہوتے ہیں تو پھر وہ سب کو منانا, سب کو ایک میز پر لے آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اور طالبان کے لیے یہ ہے کہ ان کی طرف سے بھی جو داعش زیادہ جو ان کی ریکروٹمنٹ ہے وہ طالبان کے اسپرنٹر گروپ یا ناراض لوگ یا وہ لوگ جو لیڈرشپ کے پیچھے ہیں یا وہ آئیڈیالوجی کے پیچھے ہیں جو کہ خلافت کا ہے, اور تو وہ والے کمزور پڑ جاتے ہیں اور پھر ان سے مزید ڈیفیکشن نہیں ہوتی, اور اسی طرح حکومت کے لیے بھی فائدہ ہے کہ کم از کم ایک دشمن کو تو کم کر دیا یا اس کو نقصان پہنچا دیا, تو یہ فائدہ تو دونوں کو ہے, البتہ داعش کو نقصان ہے, اور جو بیڈر پہ ہم جو ہو رہے تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے داعش کے جو جو عزائم ہے یا جس طریقے سے کلیم کرتے ہیں پھر کاؤنٹر کلیم آ جاتے ہیں اور پھر ان کی اتنی کیپیبلٹی بھی نہیں ہوتی, تو میرے سامنے کی خراسان چپٹر اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا کہ ان کا مشرق وسطی کا چپٹر زیادہ مضبوط ہے.
اچھا اب ذرا ہم ایک دوسرے ٹاپک کی جانب چلتے ہیں. بریگیڈیئر سعد عزیز صاحب, یہ فرمائیے کہ آپ نے خبر بھی دیکھی ہوگی کہ لوگر میں جو پاکستانی ہیلی کاپٹر ہنگامی لینڈنگ کے بعد وہاں اس کو اتارا گیا تھا اور اس میں جو پانچ پاکستانی اور ایک روسی سوار تھے ان کو یرغمال بنا لیا گیا تھا, اور خبر یہ آئی تھی کہ طالبان نے, مقامی طالبان نے ان کو یرغمال بنایا ہے. یہ ہیلی کاپٹر افغانستان کی حکومت کی اجازت سے وہ راہداری حاصل کر کے ازبکستان کے راستے مرمت کے لیے روس لے جایا جا رہا تھا, اور اب یہ اطلاع ہے کہ پاکستان نے ان کو بازیاب کرا لیا ہے, قبائلی عمائدین کے تعاون سے وہاں اس کو بازیاب کرایا گیا ہے لوگوں کو, اور پانچ پاکستانی اور ایک روسی پاکستان واپس پہنچ گئے ہیں. یہ بتائیے کہ اگر یہ طالبان نے ان کو اغوا کیا تھا تو کیا انہوں نے اپنے کوئی مقاصد, کوئی شرائط, کوئی مطالبات رکھے تھے, یا بغیر کسی مطالبے کے, بغیر کسی شرط کے انہوں نے رہا کر دیا ہے؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے, آپ کیا گھر پہ نہیں ہیں؟ جی جی آپ بینش سلطان ہمارے ساتھ ہیں, ڈیفینس یونیورسٹی سے تعلق رکھتی ہیں, اسلام آباد کے انٹرنیشنل افیئرس اور انٹرنیشنل سیکیورٹی پر گفتگو کرتی ہیں, ماہر ہیں اس کی. بینش صاحبہ یہ بتائیے کہ جو آپ نے ریسنٹلی یہ خبر سنی ہوگی آج کہ پانچ پاکستانی اور ایک روسی جو اس ہیلی کاپٹر پہ سوار تھے جس نے ہنگامی لینڈنگ کی تھی لوگر کے علاقے میں افغانستان میں, وہ پاکستان پہنچ گئے, کیا اس قسم کے واقعات میں بغیر کوئی شرائط بنائے ہوئے یرغمال بنانے والے واپس کر دیتے ہیں یرغمالیوں کو.
ہلو
جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی یہ فرمائیے کہ یہ جو یرغمالی رہا کروائے ہیں پاکستان نے قبائلی امائدین کی مدد سے بقول اس کے، تو کیا اس قسم کے کیسز میں طالبان نے دعویٰ کیا تھا ان کو یرغمال بنانے کا، تو کیا بغیر کوئی شرائط منائے آپ کے خیال میں انہوں نے ان کو رہا کر دیا ہے یا کوئی شرائط بھی منوائی ہوں گی اپنی؟
راشد صاحب جس واقعے کی طرف آپ کا اشارہ ہے ڈیفینیٹلی اس سے پہلے کہ اس کے اوپر کوئی انالیسس تبصرہ کیا جائے میں یہ مینشن کرنا چاہوں گی کہ میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان اور افغانستان جو دونوں ممالک ہیں ان کے ساتھ ان کے لیے ایک ایسا واقعہ ہے جو انڈیکیٹ کر رہا ہے ان کو اشارہ کر رہا ہے اس طرف کہ کتنی ضرورت ہے ان دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے اوپر مزید ٹرسٹ کرنے کی، مزید ایک دوسرے کے لیے رستے ہموار کرنے کی، کوآپریشن کی، کوآرڈینیشن کی. یہ میرا خیال ہے یہ واقعہ جو ہوا ہے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے پاکستان افغانستان ریلیشنز کے حوالے سے بھی. دوسری جانب جو آپ کا اپنا سوال، آف کورس یقیناً ابھی تو یہ بہت ہی ریسنٹلی یہ ہوا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جب یہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ کراش ہوا تھا اس پروونس میں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا پروونس، ایک ایسا ایریا ہے افغانستان کا جہاں پہ لولسنس ہے ہمیشہ سے، اور افغان حکومت یہ بھی رپورٹس میں یہ بھی کہا جا رہا تھا ہمیشہ سے کہ وہاں پہ بالکل بھی جو روک ہے وہ کے سامنے. اگر یہ چاہ رہے ہوگی ہمارے سننے والوں کو بھی پتا ہوگا کہ جو پاکستان کانٹیکٹ کر رہا تھا خان محمد کو اور وہ چاہ رہا تھا، بات چیت چل رہی تھی کہ کرو جو ہے اس کی واپسی کی طرف راہ گامزن کی جائے، تو یہ بھی نیوز آئی تھی کہ جی طالبان کی طرف سے ایک نیوز تھی کہ جی ان سے گورنمنٹ سے بات کرنے کی بجائے ہم سے بات کی جائے اور ہم ہی اس کرو کی بازیابی یا اس کو واپس کرنے کے ذمہ دار ہوں گے اور گورنمنٹ سے بات کرنے کا آپ سچ اس پوائنٹ پہ کیا چاہ رہا تھا کہ شاید کوئی فائدہ نہ ہو. تو یہ تو میرا خیال ہے بہت ارلی ہوگا اس طرف اشارہ کرنا کہ کوئی یا کچھ اس طرح سے چیز جو ہوئی اس کو منوائی گئی ہوں گی. ہاں لیکن یہ ضرور اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ افغان حکومت جو ہے اور پاکستان جو ہے یہ دونوں ممالک اگر چاہیں اگر آپس میں کوآپریٹ کریں اور بات چیت کے ذریعے سے یا جس طرح سے انٹیلیجنس شیئرنگ بھی آپ کو پتا ہے ان دونوں ممالک کے بیچ میں ایم او یو بڑا ایک ہسٹوریکل ایم او یو بھی پچھلے سال میرے خیال میں 2015 کی ہے سائن ہوا تھا. اگر دونوں ممالک آپس میں اس طرح کوآپریٹ کریں تو اس طرح کی جو بات اگر خدا نہ خواصہ آگے بھی ہوتے ہیں یا اگر اس کو ریلیٹڈ یا اس طرح کے یا مزید کچھ اس طرح کا ہوتا ہے تو اس کے اندر شاید یہ ممالک جو ہیں آپس میں مل کے کوئی نہ کوئی نتیجہ جو جس طرح کا پازیٹیو نتیجہ نکلا ہے اس کی طرف جا سکے. تو میرے خیال میں یہ بہت ارلی ہوتا ہے اس چیز کو انالائز کرنا کہ شرائط جو ہیں کچھ ہوں گی یا دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، پتہ چل جائے گا ڈیفینیٹلی. لیکن یہ ایک خوشائندہ پاکستان کوآپریشن ریلیشنز کے لیے ہے ان مائی اوپینین.
بہت شکریہ بینش آپ کا، آپ نے زحمت فرمائی، میں آپ کا شکر گزار ہوں. ڈاکٹر میں اپنے بریگیڈیئر صاحب نذیر صاحب آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی، ابھی ہم بینش سلطان صاحبہ سے گفتگو کر رہے تھے، ڈیفینس یونیورسٹی سے تعلق ہے ان کا. آپ یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے کہ ان یہ رغمالیوں کو رہا کرایا گیا ہے، جیسا کہ وہ بھی کہہ رہی تھی کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ریلیشنز کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن چونکہ اس کا تعلق براہ راست طالبان کے ساتھ تھا جو جنہوں نے کلیم کیا تھا کہ انہوں نے ان کو یرغمال بنایا ہے، تو کیا یہ بات تو ثابت ہوتی ہے اس سے کہ طالبان کے اوپر، افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کے اوپر پاکستان کا کسی حد تک کوئی انفلوئنس ہے؟
جی بالکل انفلوئنس ہے اور انفلوئنس پاکستان نے تسلیم بھی کیا ہے لیکن کمپلیٹ کنٹرول نہیں ہے. جہاں تک اثر کا تعلق ہے تو وہ تو ظاہر ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہیلی کاپٹر کریش ہوا تھا اور پھر جس صوبے میں ہوا تھا لوگر کا تو وہاں پر تو حقانی نیٹ ورک کا زیادہ کنٹرول ہے اور لگتا یہ ہے کہ یہ حقانی کے گروپ کے پاس تھا. اور پھر جو پاکستان نے افغان حکومت کو اور اس کے علاوہ جان نکلسن ان کو بھی جنرل راحیل شریف نے اور اس کے علاوہ سیاسی قیادت نے یہ ریکویسٹ کیا تھا کہ ان کا سیف بازیابی کے لیے اقدامات کیے جائیں, تو یقیناً افغان حکومت نے بھی کوآپریٹ کیا ہے اور ساتھ ساتھ امریکہ کے کمانڈر نے بھی, اور یہ جو بازیابی ہوئی ہے تو ان میں سب کا عمل دخل شامل ہے, اور یہ بھی ہوئے کہ اتنا عرصے کے بعد تقریباً 10 دن ہو گئے اور یہ لوگ خیریت سے رہا ہو گئے, تو ان کے لیے پیسز اور ان کے فیسیلیٹیشن اور ان کے لیے جو تجربے کی گئی یقیناً یہ ایک برج ہے جو کہ پاکستان اور افغانستان اس پر مزید اپنا تعاون بڑھا سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ کانفیڈنس بلڈنگ بیئر کے طور پر بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں, اور تیسری بات یہ ہے کہ افغان طالبان نے بھی یہ جو گڈویل جو صرف دکھایا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے کچھ محرکات بھی ہوں گے, اور کچھ یہ کچھ دو بھی ہو جاتا ہے ایسے معاملات میں, اور افغانستان کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو پہلے بھی جب پرزنر کی سوپر ہوتا تھا تو خواب نیٹو کا تھا, امریکہ کا تھا, افغان کا تھا یا پاکستان کا تھا, تو ضروری طور پر کچھ لے اینڈ دو کے بعد بھی کچھ اس پرزنر کی رہائی ہو جاتی تھی, تو شاید اس میں بھی ایسی کوئی بات ہوئی ہوگی, لیکن یہ بات ہے کہ یہ ایک جو حادثہ تھا وہ حادثے نے ایک اچھے اپرچونٹی پرووائڈ کی ہے, اور میرے خیال میں کہ اس اپرچونٹی سے بات چیت کے لیے پاکستان بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے, طالبان بھی اور افغان حکومت بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے, اور اس سے اچھے شروعات کا ایک ابتدا بھی ہو سکتی ہے, اور ایک انصر بھی دونوں کے سامنے آیا, ایک ٹینجیبل فیکٹر بھی ہے جس پر یہ اپنے تعلقات کو مزید استوار بھی کر سکتے ہیں, شروعات بھی کر سکتے ہیں اور بلڈ بھی کر سکتے ہیں.
یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک ان لوگوں کی رہائی ہوئی ہے یہ رغمالیوں کی, یہ تینوں فریقین پاکستان, افغانستان اور طالبان, ان کے لیے اپنے آپ کو مستقبل میں ایڈجسٹ کرنے کا اور مصالحت کی راہ ہموار کرنے کا ایک ذریعہ بن سکتی ہے؟
جی بالکل بن سکتے, اور یہی بات میں نے بتائی, کیونکہ اس میں ظاہر افغانستان کا سائل تھا, ان کی سرزمین تھی, ان کی حکومت تھی, جہاں پر دوسری طرف پر امریکن فورسز ہے, ان کے ظاہر کے سرویلنس سسٹم ہے, اور پاکستان ہے, پاکستان کے ارغمالی تھے, پھر طالبان آن گراؤنڈ تھے, تو ان سب کو ملا کر تو کوآرڈینیٹر تو یہی بات تھی اور جو پہلے بات چیت ہوتی تھی, اور اس میں یہی فریق تھے سوائے چائنا کے, اور میرے خیال میں کہ چائنا نے بھی اپنا انفلوئنس استعمال کیا ہوگا, کیونکہ ایسے مواقع جو آتے ہیں تو ایک طرف پر تو حادثات ہوتے ہیں جس طرح میں نے پہلے بتایا, اور دوسری طرف انہی چیزوں سے پھر جو بات چیت کا یا جو آگے چلنے کا رستے کا اور اس کا دادا پکڑ سکتے ہیں اور اس کو آگے چل سکتے ہیں, تو یہ یقینی طور پر ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے, اور جب پلیٹ فارم ہو تو اس پر جب گوگل جس سے کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اس میں موضوع بھی نرم ہو جاتا ہے, اور پھر ایک کمیونیکیشن بھی اسٹیبلش ہو جاتا ہے بات چیت کا, اور پھر جن جو قبائلی مشران کو یا تھرڈ اور فورتھ چینل اگر اس میں استعمال ہوئے ہیں تو وہ لوگ بھی اپنا اثر رسوخ پر استعمال کر سکتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے.
بہت شکریہ جی,
سمجھتا ہوں کہ سب کے لیے یہ ایک اچھا موقع بھی ہے, شروعات بھی ہے, اور امن کی طرف ایک قدم بھی ہے.
بہت شکریہ آپ کا جناب سعد نذیر صاحب. اور سامعین, اب ہم اگلے موضوع کی جانب چلیں گے. پاکستان میں ایک جانب تو بڑی سرگرمیاں جاری ہیں, دہشت گردی کے خلاف دہشت گردوں کو مارا جا رہا ہے, گرفتار کیا جا رہا ہے, ضرب آزمائی کارروائی چل رہی ہے. دوسری جانب پاکستان کی فوج کے سربراہ راحیل شریف صاحب نے اپنی قیادت میں ہونے والے ایک اہم اجلاس میں ملک میں انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل پر عمل درآمد کی رفتار میں کمی پر تشویش کا اظہار کیا ہے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کچھ حلقوں کی جانب سے اشتعال انگیز بیانات انسداد دہشت گردی کی جاری کوششوں کے لیے نقصان دہ ہیں. تاہم وزیر داخلہ نے ان بیانات کو مسترد کیا ہے, اس سلسلے میں گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ممتاز دفاعی تجزیہ کار جناب جنرل طلعت مسعود صاحب موجود ہیں, لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد جنرل طلعت مسعود صاحب سے گفتگو کریں گے.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है।
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तेफाक है
भाई, www.urduvoa.com पर किसे इत्तेफाक नहीं होगा।
वेलकम बैक। जनरल मसूद साहब, ये बताइए कि जो जनरल राहिल शरीफ साहब ने बात कही है जिससे उनकी मायूसी या फ्रस्ट्रेशन जाहिर होता है, तहां वजीर दाखिला ने जवाब तो दिया है और जाहिर है कि वो जो उन्होंने कहा गया है कि बाज लोगों की जानिब से या बाज हलकों की जानिब से जो इश्तियाल अंगेज बयान आ रहे हैं उसमें जाहिर है कि उन्होंने नाम नहीं दिया, लेकिन महमूद अचकज़ई साहब ने और कुछ लोगों ने जो पार्लियामेंट में बयान दिए हैं और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को जो हदफ बनाया गालिबन ये इशारा उसी की जानिब था, आप क्या कहेंगे कि ये जो कौमी लाए अमल है, नेशनल एक्शन प्लान है, इस पर क्या वाकई अमल नहीं हो रहा है और क्या ये वाकई उन कोशिशों को सबोटाज कर रही है जो दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए हो रही है?
जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि देखिए बहुत मायूस कुन है जिस कस्म से रफ्तार है इसकी, इसकी पेशरफ्त बिल्कुल सुस्त हो गई है और हम ये समझते थे कि सिविलियन हुकूमत जो है, जो उसकी जिम्मेदारी है और जो सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है वो उनमें उसमें तेजी आएगी, लेकिन देखा ये गया है कि उसमें तेजी नहीं आई और यही वजह है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अफसोस का इजहार किया है और जाहिर है वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, इसलिए कि वो ये देखते हैं कि फौज ने इतनी कुर्बानियां भी दी हैं और काफी पेशरफ्त हुई है, इलाके भी कबायली इलाकों में काफी एक लिहाज से अमन भी आ गया है और खासतौर से शुमाली वजीरिस्तान में, इसके बावजूद और ये भी कोशिश की गई है कि कराची में और दूसरे इलाकों में बलूचिस्तान में भी जहां तक मुमकिन हो सके हालात को बेहतर किया जाए, लेकिन जो दूसरे आपने देखा आपको याद होगा कि इसमें 20 पॉइंट्स थे ये जो नेशनल एक्शन प्लान था, ये काफी जामे प्लान था, इसका सारा मकसद ये था कि एक जामे प्लान के तहत ये जो पाकिस्तान का बड़ा जबरदस्त चैलेंज है जिसमें बैरूनी भी चैलेंज है, अंदरूनी भी चैलेंज है, जिसमें सूबाई हुकूमतों ने भी बड़ा काम करना था और विफाक ने भी और फौज ने भी अपना एक्शन लेना था, वो तमाम चीजें ऐसी थी जिसको अगर सब साथ मिलकर करते और अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालते तो मेरे ख्याल में ये बयान देने की जरूरत ना होती और इस वक्त इतनी सुस्त रफ्तार ना होती। देखिए एक एक चीज आपको मैं बताऊं, जैसे मदरसा है, मदरसे में उनको उनमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत थी, इसमें ये देखना था कि जो मदरसा इस वक्त ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं जो कि खतरनाक हैं और जिनके उनको बैन करने की जरूरत थी, कुछ तो एक्शंस लिए गए हैं लेकिन जितना जैसे लेने चाहिए थे, जितनी सख्ती करनी चाहिए थी वो मेरे ख्याल में नहीं की गई है। फिर भी आपने देखा बैंड आउटफिट्स जो थी उनको मानियत थी कि और उनके खिलाफ एक कानून साजी भी हुई हुई थी, लेकिन उसके बावजूद आप देखते हैं कि बाज दफा ये जो दूसरे बैंड आउटफिट्स हैं यानी वो दूसरे नामों के साथ जो है पाकिस्तान में कार फरमा है, फिर जो फाइनेंशियल इनकी बैंकिंग सोर्सेज थे जहाँ से ये पैसे अपने ट्रांसफर करते थे हुंडी के जरिए वगैरह, इसको इनके ऊपर पाबंदियां होनी चाहिए थी, इसको खत्म करने की जरूरत थी, इसमें भी वो रफ्तार और वो मेरे ख्याल में कामयाबी हासिल नहीं हुई है।
अच्छा।
जिसकी उम्मीद थी। उसके बाद जी नैक्टा जो है वो एक बहुत अहम इदारा था, उसको अभी तक पूरी तौर से फाल नहीं किया गया बल्कि उसके उसको एक लिहाज से नजरअंदाज किया गया है, अब ये वजह पता नहीं कि क्यों नैक्टा जैसा अहम इदारा जो है उसको इस तरीके से नजरअंदाज किया गया है।
अच्छा देखिए बुनियादी तौर पर जो नेशनल एक्शन प्लान है इस पर अमल दरामद की जिम्मेदारी जाहिर है कि मुल्क की सिविलियन गवर्नमेंट की है, फौज उसका एक हिस्सा है जैसे पुलिस है या दूसरी इंतजामी यूनिट्स हैं, फौज उनके साथ तावुन कर रही है, तो ये जरूरत आर्मी चीफ को क्यों पेश आई इस वक्त ये बात करने की कि नेशनल एक्शन प्लान के तमाम पहलुओं पर अमल दरामद नहीं हो रहा?
देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है, इस वजह से कि आर्मी जो थी वो अपना उन्होंने किरदार तो अदा किया है और बड़ी अच्छी तौर से किया, बड़ी कुर्बानियों के भी दी हैं इसके लिए, میں جو دہشت گرد تنظیمیں تھیں اور جو جس طریقے سے آپریٹ کر رہی تھیں, جس طریقے سے انہوں نے کئی علاقوں میں حکمرانی قائم کی تھی, وہ سب ختم کر دی گئی ہے. لیکن جب آپ ایک علاقے کو ان لوگوں سے خالی کراتے ہیں تو وہاں سویلین ایڈمنسٹریشن جو بالکل درہم برہم ہو گیا تھا, اس کو جیسے فاٹا ہے, تو فاٹا میں اب یہ بڑا ضروری ہے کہ سول ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ وہاں آئے, اور فاٹا کے ریفارمز جو تھے وہ بھی یہ جو 20 پوائنٹ تھے یا 20 نکات تھے, اس میں یہ بہت اہم جز تھا کہ فاٹا کے ریفارمز ہوں گے. آپ نے دیکھا کہ آج تک ریفارمز میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے, تو اس وجہ سے بہت فرسٹریشن ہوتی ہے کہ جب آپ سویلین جو آپ کا کاؤنٹر پارٹ ہے اس کو ابھی تک وہ تیار نہیں ہے اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے, تو پھر ظاہر ہے یہی صورتحال ہوگی کہ پھر چیف آف آرمی صاحب کہیں گے کہ کہاں تک آرمی جو ہے وہی معاملات کو ہولڈ کرتے رہے اور سویلین جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی وہی سنبھالیں. اسی طریقے سے اور بھی میں آپ کو جیسے میں نے کہا کہ جو فائنینشیل سورسز ہیں ان کے ٹیررسٹ وغیرہ کے, کہ وہ کہاں سے اپنے پیسے اور کس طریقے سے ہنڈی کے ذریعے آتے ہیں, ان کے اوپر کافی میرے خیال میں کنٹرول کی ضرورت تھی, لیکن جس طریقے سے کنٹرول ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا. اور پھر جو آئی ڈی پیز ہیں ہمارے, ان کے بارے میں ان کی ریہیبلیٹیشن, ان کی واپسی, اور یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک میرے خیال میں اطمینان
حل طلب ہیں,
یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ٹھیک طور سے ان کے یہ پالیسی جو ہے وہ آگ بڑھی ہے.
بہت شکریہ جنرل طلعت مسعود صاحب آپ کا, آپ نے زحمت فرمائی. ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے ڈاکٹر توصیف احمد صاحب نے. ڈاکٹر صاحب ممتاز سیاسی تجزیہ کار ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آرمی چیف نے جو یہ بیان دیا ہے کل کہ جو قومی لاہ عمل تھا ان سے زیادہ دہشت گردی کا, اس کی جو پر عمل درآمد کی رفتار خاطر خواہ نہیں ہے, آپ کے خیال میں صورتحال کتنی سنجیدہ یا کتنی سنگین ہے اس وقت؟
صورتحال تو بہت سنگین ہے. کوئٹہ میں جو وکیلوں کی نسل کشی ہوئی ہے اس کے بعد بہت سارے سوالات اس آپریشن کے حوالے سے پیدا ہو گئے ہیں. کوئٹہ ایک گریزن سٹی ہے جس میں دو بڑی سڑکیں ہیں اور درجن بھر چھوٹی سڑکیں, وہاں مستقل اس طرح کے واقعات اور اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں وقتاً فوقتاً مذہبی انتہا پسندوں کے حملے, وہ بہت سارے سوالات اٹھاتے ہیں. اور یہ سوالات جو ہے وہ سول اور ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز کی کارکردگی کے بارے میں بھی اٹھاتے. محمود اچک گئی صاحب نے بھی یہ مسئلہ اٹھایا, باقی لوگوں نے بھی, اور اس میں ظاہر ہے سویلینس کی خامیاں بھی ہیں. سول گورنمنٹ ابھی تک گواہوں کے تحت اس کا قانون نہیں بنا سکی, پولیس کو اس طرح اس کی تقریب نہیں کی جا سکتی, پولیس کے اندر اس کو افیکٹو نہیں کر سکتی. تو وہ سارے تناظر میں چیف آف اسٹاف کا یہ بیان ہے کہ جو آپریشن ضرب حضب ہے اس کے ہدف کے حوالے سے سوال ہے. تو یہ مجموعی طور پہ صورتحال ہے, اور ظاہر ہے یہ جو آپریشن کے بعد باوجود دہشت گردی کے واقعات کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ کہیں نہ کہیں خامی تو موجود ہے. تو یہ ان خامیوں کے حوالے میں اظہار ہے, اور ظاہر ہے بہت یہ سنجیدہ معاملہ ہے. ہر 2-3 مہینے بعد ملک کے کسی حصے میں دہشت گردی کا کوئی بھیانک واقعہ ہوتا ہے
جی,
تو اس کے بعد یہ سوال ہوتا ہے آپریشن میں کہیں نہ کہیں تو خامیاں ہیں.
اچھا ڈاکٹر توصیف احمد, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیان بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بڑے بڑے ڈیسپریشن میں یا بڑی مایوسی کے عالم میں سروس آرمی چیف نے دیا ہے, صورتحال یہ ہے کہ دونوں یعنی سویلین گورنمنٹ بھی اور آرمی بھی ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہتے ہیں کہ کون اس کا ذمہ دار ہے کون ذمہ دار نہیں ہے, ان صورتحال میں کیا فوج اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتی ہے سویلین گورنمنٹ کے مقابلے پر, یا سویلین گورنمنٹ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتی ہے فوج کے مقابلے پر؟ صورتحال کیا ہے؟
بے بس کرنے کا ایشو نہیں ہے, گورننس کا ایشو ہے. سول گورنمنٹ کو تو سارے اقدامات کرنے چاہیے جو آپریشن ضرب ہے اس کے حوالے سے, جس میں سویلین فورسز کو دوبارہ تیار کرنا, ان کی تربیت کرنا, ان کے سیاسی عزائم سے انہیں علیحدہ کرنا, انتہا پسندوں کے خلاف کارروائی کرنا, عدالتی نظام کو بہتر بنانا. فوج کا بہت زیادہ اعتراض ہے کہ بہت سارے دہشت گردوں کو عدالت میں عدالتوں سے وہ رہا ہو جاتے, اس لیے کہ ان کے خلاف جو چلان ہے وہ بہت بڑا کمزور ہوتا. یہ ظاہر ہے سیولین پارٹ کے اوپر بہت بڑی کمزوری ہے, پولیس کے نظام کی کمزوری ہے, عدالتی نظام کی کمزوری ہے, جو حکومتوں کا وکیلوں کا نظام ہے اس کی کمزوری ہے, پھر گواہوں کے تحفظ کا معاملہ ہے, یہ براہ راست صوبوں کا معاملہ ہے کہ اب تک گواہوں کے تحفظ اور ان کے معاوضوں کا قانون نہیں بن پایا, تو اس کے نتیجے میں گواہیاں نہیں جاتی اور وہ چھپ جاتے, تو یہ ظاہر ہے اس کے نتیجے میں جو آپریشن ہے جو فوج کر رہی ہے وہ متاثر تو ہوتی ہے, تو وہ تو سیولین کے پارٹ کے اوپر ہے. اب فوجیوں کے حوالے سے یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جو سیول انتظامیہ ہے یا سیول انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یا عسکری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں تو وہ انڈیکیٹ بھی کرتی ہیں, بعض اوقات خامیاں بھی رہ جاتی ہیں, تو یہ دونوں حوالوں سے ہے. بنیادی ذمہ داری تو سیولین گورنمنٹ کی ہے, وفاقی گورنمنٹ کی ہے, صوبوں کی ہے کہ وہ فوج کے ساتھ مل کے جو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اقدامات کرے, تو ظاہر وہ تو اس سے نہیں بچ سکتی, مگر تو وہ مجموعی طور پہ اس کے ذمہ دار ہیں, انہیں اس کا جواب دینا, تو یہ اسی تناظر میں ہے کہ سول گورنمنٹ کو عدالتی نظام اور گواہوں کا نظام اور باقی نظام کو بہتر کرنا چاہیے اور زیادہ کوآرڈینیشن ہونی چاہیے.
مطلب آپ مستقبل میں صورتحال کو کچھ بہتر ہوتا ہوا دیکھتے ہیں یا یہ کہ یہ جو کنفرنٹریشن کسی کیفیت نظر آتی ہے اس میں اضافہ دیکھتے ہیں؟
میرا خیال ہے ہمیں پر امید ہونا چاہیے اور ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ سول گورنمنٹ جو بنیادی لوازمات ہیں ان پہ اقدامات کرے گی اور خاص طور پہ مائنڈ سیٹ کے خاطر تبدیلی کے لیے اقدامات کرے گی. اس کے لیے ضروری ہے کہ سلیبس کو تبدیل کیا جائے, مدرسوں کو, اسکولوں کے, کالجوں کے, یونیورسٹیز کے, ان کی فائنینشیل لائن جو ہے انتہا پسندوں کی اس کا خاتمہ کیا جائے. یہ سب پولیس کا کام ہے کہ فائنینشیل لائن فائنینشیل جو پائپ لائن ہے اسے ختم کیا جائے, نصاب میں تبدیلی کی جائے, انتہا پسندی کو روکا جائے. مولانا شیرانی نے یہ تو کہہ دیا کہ اچھے برے طالبان میں تبدیلی کر دی, نہیں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے, مگر وہ نصاب میں تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جہاد کا معاملہ تو ہر صورت میں شامل ہوگا, تو جب آپ اس طرح کے نصاب میں تبدیلی نہیں کریں گے تو پھر فوج کیا کرے گی؟ بات پھر وہی ہوگی. تو پھر ظاہر ہے اس طرح انٹیلیجنس نیٹورک بھی بہتر ہونا چاہیے, سیولین بھی بہتر ہونا چاہیے اور فوج کا انٹیلیجنس نیٹورک بھی بہتر ہونا چاہیے اور اس کے درمیان کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. کوآرڈینیشن کے بڑے معاملات ہیں, اس کے نتیجے میں دہشت گرد فائدہ اٹھا رہی ہے.
اچھا, اب جب ہم نے یہ گفتگو کی ہے تو ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے پاکستان کی سیاست کے بارے میں بھی. جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ جب ایسا ماحول ہوتا ہے ملک میں, ایک جدوجہد ہو رہی ہوتی ہے کسی ایک مینس کے خلاف, تو ظاہر ہے کہ ساری قوتوں کو متحد ہونا چاہیے. لیکن پاکستان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیاسی قوتیں جو ہیں وہ بہت منتشر ہیں, ایک دوسرے کے خلاف ہیں, اور ابھی حال ہی میں جو واقعات ہوئے ہیں پناما لیکس کے حوالے سے, اب وہ عمران خان کی تحریک انصاف جو ہے وہ اس نے ایک تحریک احتساب شروع کی ہے. میں چاہتا ہوں چند سیمپلس ہیں میرے پاس نواز شریف صاحب کے, عمران خان کے, وہ سن لیں, پھر پاکستان کی سیاست کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ہمیں لاہور سے پروفیسر سجاد نصیر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے اور ڈاکٹر توصیف احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. سب سے پہلے میں نواز شریف صاحب جو پرائم منسٹر ہیں ملک کے, انہوں نے موٹر وے کے شور کوٹ ساہیوال سیکشن کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے اس تحریک انصاف کی, تحریک احتساب کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ ذرا سنتے ہیں.
کنٹینر پہ چڑھ کے سیاست کرنا کوئی سنجیدہ سیاست نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں, وہ جو منہ میں آتا بولتے جاتے ہیں, اور اسی لیے آج ان کی پوزیشن جو ہے وہ الحمدللہ ڈاؤن ہے. اور جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک چلائیں گے, چل ہی نہیں رہی تحریک, وہ روز بیٹھتے ہیں, اب کیا کریں بھائی, لوگ ساتھ نہیں دے رہے, لوگ اس طرح کی سیاست کا کبھی ساتھ نہیں دیں گے. لوگ ساتھ دیں گے ترقی کی سیاست کا, لوگ ساتھ دیں گے خوشحالی کی سیاست کا.
اور عمران خان نے آج اپنی تحریک کے آغاز کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے مجمع سے کہا,
اداروں کو مضبوط کر کے قومیں آگے بڑھتی ہیں. جو دو چیزیں انسانوں پہ سرمایہ کاری اور اداروں کو مضبوط کرنا, ایک چیز ان دونوں چیزوں کو تباہ کرتی ہے اور اس کا نام ہے کرپشن. کرپشن ادارے بھی تباہ کرتی ہے, اور کرپشن جو پیسہ انسانوں پہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے وہ باہر محلوں کے اوپر آف شور اکاؤنٹس, پینما کمپنیز کے اور یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر جاتا ہے آپ کا پیسہ.
اور اس سے قبل ایک روز قبل چودھری نثار نے جو کہ وزیر داخلہ ہیں تیسری بڑی پارٹی یعنی پیپلز پارٹی کو ہدف بناتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا تھا.
ہر روز بیان میرے خلاف آتا ہے, میں نہیں چاہتا کہ ہر ایک کا جواب دوں, میں نہیں چاہتا کہ ان کے لیول پہ جاؤں, ورنہ بہت کچھ میں کہہ سکتا ہوں. اور وہ ذاتیات بھی اتر آتے ہیں. میں نے آج تک یہ کبھی نہیں کہا کہ یار کوئی میٹر ریڈر تھا وہ اس مقام تک کس طرح پہنچا, یار کوئی مجھے بتا دو. میں نے آج تک نہیں کہا, میں نے آج تک نہیں کہا کہ یار میں منسٹر تھا مجھے پتا ہے کہ ایک ایل پی جی کا کوٹا جتنے ٹن وہ مجھے پتا ہے, وہ بینظیر بھٹو صاحب سے لے کے کس کے نام کیا گیا اور پھر اسے ریگولرائز کس طرح کیا گیا جو بہت بڑے. میں نے تو کبھی بات نہیں کی. اور بھی چیزیں ہیں, ایک ون کانسٹیٹیوشنل ایونیو ہے, ادھر بہت بڑے بڑے لوگوں نے فلیٹ لیے ہوئے ہیں.
اور اس کے جواب میں پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن کا کہنا تھا,
چودھری نثار چودھری نثار چودھری نثار چودھری نثار آپ کر رہے ہو, میں ضرور اس پہ بات کر دوں گا. گو میں اس کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتا, میں دو جملے بول دیتا ہوں اس کو دو راتیں نیند نہیں آتی, لے اس لیے میں اس کا تھوڑا سا لحاظ کر رہا تھا. پر چودھری نثار آپ مجھے بتائیں, چودھری نثار نے خود کہا ہے کہ اس نے زندگی میں ایک دفعہ آصف زرداری کی تعریف کی ہے.
پروفیسر سجاد نصیر, یہ فرمائیے کہ آپ نے جو لیول دیکھا اس وقت سیاست کا اور سیاسی رہنماؤں کا ایک دوسرے پر نکتہ چینی اور کرٹیسائز کرنے کا, کیا یہ کوآرڈینیشن ہے پاکستان کی سیاست میں جو ملک کے ماحول کو بہتر کر سکے؟
نہیں, بلکہ یہ تو اس کے بالکل برعکس ہے.
جی,
یہ جس قسم کے الزامات چل رہے ہیں ایک دوسرے پہ اور جس طرح کی زبان استعمال ہو رہی ہے, اس سے ماحول جو ہے اس میں گرمی اور شدت ہی پیدا ہوتی ہے, کمی نہیں آتی ہے. کوآرڈینیٹڈ تو یہ خیر نہیں کہا جا سکتا, ایڈہاکزم کے حوالے سے چیزیں ہوتی ہیں. کوئی ایونٹ ہو گیا تو اس پہ بیان آ گیا, پھر کاؤنٹر چار بیان آ گیا. تو یہ پاکستان کی سیاست جس طرح سے چل رہی ہے, لیکن ایک اسکیل میٹ ہے جو کہ آ گیا ہے. میرا اپنا سینس یہ ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت جس طرح کے راہی صاحب پانچ سال گزرے, جس میں سے تین سال کمیونٹی کے ممبر کے حوالے سے اور دو سال بھی پریزیڈنسی میں فیصلے ہوئے اور دو سے گھر چلے گئے. تو بیسکلی پاکستان میں تو پریزیڈینشیل سسٹم تھا, لیکن جب آپ نواز شریف صاحب کے دور میں آتے ہیں تو ٹو تھرڈ میجورٹی ہو جاتی ہے, پرائم منسٹر سب سے زیادہ اسٹرانگ ہو کے ابھرتا ہے. لیکن جب دھرنا ہوا عمران خان کا 126 دن کا, تو اس وقت ان کو بچایا تو بچایا پیپلز پارٹی نے, وہ بہت بڑا احسان تھا جو انہوں نے کیا. تو ان کا خیال یہ تھا کہ جب ان پہ کوئی آفت آئے گی یا مصیبت آئے گی تو نواز شریف جو ہیں وہ ان کے ساتھ لینینٹ اور جنرس جو ہے وہ اختیار کریں گے. لیکن لگتا ہی یہ ہے کہ سیاست جو ہے اور وہ پروجیکٹ جو تھا جمہوریت والا, اچھا میرے خیال میں وہ اس کی اسٹیم ختم ہو گئی ہوئی ہے. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہوا ہے کہ اب 2 سال رہ گئے ہیں الیکشنز میں, اگر 5 سال کا ہم عرصہ مان بھی لیتے ہیں, تو اب سیاست جو ہے وہ اس حوالے سے ہو رہی ہے کیونکہ اب نون لیگ جو ہے وہ یہ نہیں سمجھتی ہے کہ اب زرداری کی باری ہے, کیونکہ زرداری صاحب جو ہیں ان کی پنجاب میں سے تو فراغت ہو گئی ہوئی ہے, سندھ میں بھی ان کی حالت کافی کمزور ہے.
جی,
اور جس قسم کے مقدمے ہیں ان کے حوالے سے چل رہے ہیں تو یہ ان کے لیے کافی مشکل ہے. تو اب تک یہ چل رہا تھا وہ تھا کہ صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, لیکن اب میرے خیال میں وہ وقت آ گیا, کریٹیکل پوائنٹ آ گیا ہے جہاں کہ بارگیننگ جو ہے وہ ٹف ہوتی چلی جا رہی ہے. اب وہ جو چیزیں مانگ رہے ہیں پیپلز پارٹی والے ایان ایم پی کے حوالے سے, ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے, تو اب یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی تحریک انصاف کے ساتھ ان کے سڑکوں پر نہ آ جائے,
تو یہ ٹف بارگیننگ کے طور پہ یہ سلسلہ, لیکن کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ سب تماشا ہے جو کہ ہو رہا ہے پاکستان میں, اور لوگوں کو تماشائی کے طور پہ یہ ٹریٹ کرتے ہیں, اور ریسپانسبل جو کہ اسٹیٹس مین یا پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں اور جس طریقے سے ملک کو چلایا جاتا ہے اور گورننس کی جاتی ہے, اچھا وہ ساری چیزیں مفقود ہیں, اور یہاں سے لڑائی جو ہے وہ چموئی قسم کی ہو رہی ہے, اور اپوزیشن بھی یکجا نہیں ہے, اور نواز لیگ بظاہر کہتے ہیں کہ وہ ایک پارٹی ہے, لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر بھی
فریگمنٹیشن ہے
اور کریکس موجود ہیں. تو ایسی صورت حال میں جو نواز شریف صاحب کی تقریر آپ نے سنائی کہ لوگ ترقی کے ساتھ ہیں اور لوگ باہر نہیں آ رہے ہیں, تو ترقی جو ہے وہ اس کا سمر جو ہے وہ لوگوں تک ابھی تک پہنچنا شروع نہیں ہوا. 2018 میں بجلی کا لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے, یہ ہو جائے گا, سی پیک جو ہے
اس سے
ہو جائے گا, یہ گاگے گی کی ساری سیاست ہے. عوام جو ہیں ان کے حصے میں تو کچھ نہیں آ رہا, بلکہ ٹیکسوں کی ایک بربار ہے جو کہ کی جا رہی ہے.
اچھا,
اور حکومت جو ہے اس کی نہ تو فسکل پالیسی نظر آتی ہے, نہ اکنامک پالیسی نظر آتی ہے, نہ کنسنسس نظر آتا ہے کہ پالیسی جو ہے اس کو کس طریقے سے چلائیں گے.
اچھا ڈاکٹر توصیف احمد, یہ فرمائیے کہ کیا یہ جو بعض محققین اور بعض مبصرین کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا مقصد یہ ہے کہ 2018 تک نون لیگ کے اوپر دباؤ برقرار رکھا جائے, یہ صرف اسی کی سیاست ہو رہی ہے, اس لیے کہ اب نہ پیناما لیکس میں کچھ ہونا ہے نہ کوئی احتساب ہونا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟
دیکھیے, دو حصے ہیں, اسٹیٹ تو چودھری نثار اور چودھری اعتزاز حسن کی جو لڑائی ہے
جی,
اس کے نتیجے میں یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی لڑائی نظر آ رہی ہے. یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی لڑائی نہیں ہے. چودھری اعتزاز حسن ایک زمانے میں نواز شریف کے وکیل تھے, ان کا خیال یہ تھا کہ نواز شریف انہیں پیپلز پارٹی میں رہتے ہوئے انتہائی اہم مقام دیں گے, جو انہیں نہیں ملا تو ان کا احتجاج شروع ہو گیا جو کہ نظر آتا ہے. مگر تحریک انصاف جو ہے وہ 2018 کے الیکشن کو ہی ٹارگیٹ کر رہی ہے, اور یہ ساری تحریک جو چلا رہی ہے موبلائزیشن ہے عوام کے لیے, تاکہ 2018 میں ان کے لیے ایک بہتر صورتحال پیدا ہو.
ڈاکٹر توصیف احمد, بہت شکریہ آپ کا, اور پروفیسر سجاد نصیر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمیں گفتگو کرنی ہے ہندوستان پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے. ہمارے ساتھ تو ڈاکٹر رامنی ٹھاکر بھی ہوں گی, لیکن ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتا ہے, میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتا ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
ویلکم بیک صاحب. وہ کشمیر کے اس خطے میں جسے بھارتی کشمیر کہا جاتا ہے, وہاں پر مسلسل بے چینی اور ہنگامے اور بھارتی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ وہاں کے لوگوں کی جھڑپیں جاری ہیں, اور ادھر بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے بھارتی کشمیر میں جاری کشیدگی کے لیے پاکستان کو ذمہ دار قرار دیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سرحد پار سے جو دہشت گردی بھیجی جا رہی ہے پہنچائی جا رہی ہے اس کے نتیجے میں ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بقول ان کے بلوچستان اور پاکستان کے کنٹرول والے کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے لیے پاکستان کو جواب دینا پڑے گا. کل جماعتی اجلاس میں جناب مودی نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے قبضے والا کشمیر بھی بقول ان کے اب وہ ہمارا ہے, اور وقت آ گیا ہے کہ بلوچستان میں اسلام آباد کی زیادتیوں کو دنیا کے سامنے لایا جائے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی وزارت خارجہ سے کہا ہے کہ پاکستانی کشمیر کے جو لوگ دنیا کے دوسرے خطوں میں رہتے ہیں ان سے رابطہ کیا جائے اور ان کے ساتھ مل کر ان زیادتیوں کو منظر عام پر لایا جائے. ہمارے ساتھ تو دہلی سے پروفیسر رامنی ٹھاکر ہیں, اور ہمارے ساتھ پاکستان سے پروفیسر سجاد نصیر صاحب ہیں. پروفیسر رامنی ٹھاکر, یہ جو بیان دیا ہے مودی صاحب نے کل جماعتی کانفرنس میں, آپ کے خیال میں اس کا امپیکٹ جو ہے پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کو معمول پر لانے کی کوششوں کے سلسلے میں کس طرح سے پڑے گا؟
دیکھیے، آئی تھنک جو پاکستان اور ہندوستان کی نارملائزیشن ہے وہ تو اب کافی حد تک رک گئی ہوئی ہے، اور اس کا جب سے پٹھان کوٹ پہ آتنکوادی حملہ ہوا اس کے بعد ہندوستان نے پھر پہل دکھائی، پاکستان کے مطلب سیکیورٹی فورسز کو انوائٹ بھی کیا جانچ کرنے کے لیے، اس کے باوجود ہمیں مطلب جو ہمارے عوام ہیں ان کے مطابق کوئی ہمیں خاص پاکستان کی طرف سے کوآپریشن نہیں ملی ہے. تو یہ کہنا کہ کشمیر کی وجہ سے یا جو مودی صاحب نے آج کی جو اسٹیٹمنٹ دی ہے یا کل کی جو اسٹیٹمنٹ دی تھی اس کی وجہ سے پاکستان اور ہندوستان کے رشتوں پہ زیادہ امپیکٹ ہوگا یہ میں نہیں سمجھتی. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان کی بات چیت کے دوران سب سے پہلا مدعا اور سب سے ہندوستان کی طرف سے سب سے امپورٹنٹ مدعا ٹیروریزم ہی رہے گا. جہاں تک ہے کیا کہتے ہیں مودی صاحب کا کہنا کہ بلوچستان میں جو ہیومن رائٹس اٹروسٹیز ہو رہی ہیں ان کو بھی دنیا کے سامنے لایا جائے گا، تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان تو ویسے ہی کشمیر کے بارے میں کشمیر کے ایشو کو ہر ٹائم جب بھی کشمیر میں کوئی بھی ایشو اٹھتا ہے یا کوئی بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے تو پاکستان اس مدعے کو فٹافٹ انٹرنیشنلائز کر دیتا ہے. اس باری تو پاکستان نے اپنے سبھی دوتاواسوں کو بلا کے امبیسڈرز کو بلا کے یہ انسٹرکشن دی ہیں کہ اس مدعے کو انٹرنیشنل لیول پہ اچھالا جائے. تو اس کو نظر انداز اس کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم یہی کہہ سکیں گے کہ شاید ہندوستان بھی ایک ٹٹ فور ٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے.
پروفیسر سجاد نصیر، یہ جو اس قسم کے بیانات اور کاؤنٹر بیانات ہوتے ہیں، کیا اس سے ریجن میں اسٹیبلٹی کم ہوتی ہے، ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے ریجن، یا یہ کہ اس سے صرف پولیٹیکل اسکور سیٹل کیے جاتے ہیں؟
دیکھیے جی، ایسے بیانات اور ایسی کشیدگی جو کہ اس وقت چل رہی ہے ہندوستان اور پاکستان کے مابین، اور جس طرح کے حالات افغانستان میں ہیں، تو ایسی صورت حال میں ظاہر ہے کہ اس ریجن کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ تو متاثر ہوتی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کشمیر کے مسئلے پہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، 70 سے لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں جو اس وقت موومنٹ وہاں چل رہی ہے، اور اس بات کو 25 سال ہو گئے ہیں. اب پاکستان پہ بلیم گیم چلانی جو ہے کہ جی پاکستان سے انفلٹریٹر جاتے ہیں اور یہ وہاں جا کے یہ کچھ کرتے ہیں، تحریک جو ہوتی ہے وہ اتنی دیر چلتی نہیں ہے، اور جبکہ 1992 سے لے کے اب تک ہندوستان کی آدھی فوج جو ہے وہ ڈپلائڈ ہے وہاں، اور جس قسم کی اٹراسٹیز وہاں ہو رہی ہیں، اور مودی صاحب کی حکومت جو ہے اس نے پچھلے 2 سال سے بارڈرز پہ جو کچھ کیا اس پروکیشن کو پاکستان نے اگنور کیا ہوا ہے. اور جہاں تک انٹرنیشنلائز کرنے کی بات ہے تو پاکستان نے ابھی تک تو کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. اگر مختلف قسم کے سفیروں کو بلا کے ان کو ایک بریفنگ دے دی گئی ہے جو کہ ان کو آلریڈی پتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہیومن رائٹس کے جو چیپٹرز ہیں ساری دنیا میں کیا وہ سوئے ہوئے ہیں؟ امریکہ جو ہے جو کہ سب سے بڑا جمہوریت کا، برطانیہ اور فرانس جو سب سے بڑے علم بردار ہیں جمہوریت کے اور ہیومن رائٹس کے، اچھا کسی نے ہندوستان کو یہ بات نہیں کہی ہے کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اس قسم کے ظلم اور ستم جو ہیں اچھا اس طرح ڈھا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، آپ کو ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان ہندوستان پھر اس بات پہ آ جاتا ہے کہ یہ اٹوٹ انگ ہے ہمارا، بھئی اٹوٹ انگ ہے تو پھر یہ کیا سلسلہ اتنے سال سے چل رہا ہے، اور پھر یہ کہ جو پاکستان کا کشمیر ہے اچھا وہ بھی ہمارا ہے، اور ہیومن رائٹس کی وائلیشنز جو ہیں وہ بلوچستان میں جو ہو رہی ہیں. ابھی پاکستان کی سچویشن جو ہے وہ 9/11 کے بعد جو رہی ہے اور جس قسم کا ٹیررزم کا پاکستان شکار رہا ہے، اور اب جب کہ ایویڈنس بھی آ گئی ہے بھوشن کے حوالے سے کہ یہاں را کا نیٹورک بھی چل رہا ہے، تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہندوستان جب یہ کرتا ہے تو پھر اوپر سے الزام تراشی بھی پاکستان پہ کرتا ہے کہ جی پاکستان جو ہے اچھا وہ انٹرنیشنلائز کرتا ہے. پاکستان کس طرح انٹرنیشنلائز کرتا ہے؟ ہم تو انٹرنل سیکیورٹی اور فوج جو ہے اس کا جو پیراڈائم شفٹ آیا ہے کہ انڈیا سینٹرک کی بجائے انٹرنل سیکیورٹی جو ہے وہ اس وقت پرائمیسی رکھتی ہے پالیسی کے حوالے سے، فوج کے حوالے سے. تو ہم تو اپنے اندر کے مسائل جو ہیں ان سے نبردازما ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں اچھا جس طریقے سے وہ اس سچویشن کو خراب کر رہے ہیں، اچھا کم از کم ہم اس کی نشاندہی تو کر سکتے ہیں. ہم نے تو ابھی یہ نہ ایشو سیکیورٹی کاؤنسل میں ریز کیا ہے، نہ ہم نے امریکہ سے کچھ کہا ہے، نہ ہم نے برطانیہ سے کچھ کہا ہے. پاکستان کرے گا، اچھالے گا، اب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی.
اچھا
اور آپ موازنہ کیسے کر سکتے ہیں کشمیر کا جو صورتحال بلوچستان میں ہے یا کراچی میں ہے؟ اچھا یہ کمپیریزن جو ہے وہ بنتا نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ استدلال جو ہے اور دلیل جو ہے یہ مناسب ہے.
اچھا ڈاکٹر رامنی ٹھاکر، ایک اور سوال آپ سے، اب میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے، یہ فرمائیے کہ کیا اس قسم کے بیانات بھارتی قیادت کی طرف سے انٹرنل یا ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے بھی ہوتے ہیں، یا یہ کہ ان کا کوئی باقی کوئی مقصد ہوتا ہے؟
نہیں دیکھیے، یہ تو بالکل مطلب آپ کو شاید معلوم ہی ہوگا کہ کشمیر کی تو پوری ڈبیٹ ہماری پارلیمنٹ میں ہوئی تھی، اور آل پارٹی میٹنگ بھی ہو چکی ہے. اب 12 تاریخ کو کشمیر کے جو ڈیموکریٹک پارٹیسپنٹ ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت ہوگی. تو آئی تھنک اٹس ناٹ سو مچ فور انٹرنل کنزمپشن، اٹس ناٹ سو مچ. اس وقت میرے جہاں تک خیال میں ہندوستان کی سبھی پولیٹیکل پارٹی ایک مت پہ ہیں، اور اسی کو کشمیر کے اسی کو زیادہ پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم پیس اور مطلب وہاں پہ شانتی چاہتے ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر رامنی ٹھاکر. آپ کا ایک آخری بار پروفیسر سجاد نصیر اختصار کے ساتھ بتائیے گا، مجھے اگلے ٹاپک کی جانب جانا ہے، کہ کیا یہ جو کل جماعتی کانفرنس ہوئی ہے اور بھارتی پارلیمنٹ نے جو قرارداد منظور کی ہے، اس کے نتیجے میں آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں صورتحال کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی؟
میرا نہیں خیال جی کہ جس قسم کی وائلنس ہوئی ہے وہاں اور جتنے لوگ وہاں شہید ہوئے ہیں، اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ کوئی سدھریں گے. جب تک ہندوستان سنجیدگی کے ساتھ ان کے جو ڈیمانڈ ہے، ان کے جو مسائل ہیں، ان کو ایڈریس نہیں کرے گا، تو اتنی دیر تک بات جو ہے اس میں پیش رفت نہیں ہوئے گی. اور جہاں تک پارلیمنٹ میں ریزولوشن پاس کرنے کی بات ہے، تو وہ ہندوستان کی ایک کمپلشن انٹرنل ہے، کیونکہ وہ کشمیر کے مسئلے کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اس پہ اگر ڈبیٹ زیادہ ہوئے گی، اخباروں میں اس پہ زیادہ بحث مباحثہ ہوگا، تو کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ پولیٹیسائز ہو جائے گا. تو اس لیے ہندوستان ہمیشہ اس سے پہلو پہ ہی کرتا ہے، اور کبھی اس کو اپنی ہیڈ لائنز کی نظر نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش میں رہتا ہے.
بہت شکریہ.
کہ فی الحال صورت جو حال ہے اس میں کوئی فی الحال امپروومنٹ کی ریزولوشن کے حوالے سے کوئی امید نہیں ہے.
بہت شکریہ پروفیسر سجاد نصیر. اور اب ہم گفتگو کریں گے کچھ انٹرنیشنل موضوعات پر. ہمارے ساتھ تو بیرسٹر امجد ملک صاحب لندن سے موجود ہیں ٹیلی فون پر. بیرسٹر صاحب، یہ بتائیے کہ جو خبر آئی ہے تازہ ترین، وہ یہ ہے کہ جو سیرین ڈیموکریٹک فورسز ہیں یعنی ایس ڈی ایف، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے جو منبیج ٹرکش بارڈر کے ساتھ تو علاقہ ہے اور جس پر آئی ایس کا کنٹرول تھا، اس کو چھین لیا ہے اور پورا کنٹرول حاصل کر لیا ہے. اس صورتحال کا، سیریا کی صورتحال پر کیا اثر پڑے گا مجموعی طور سے؟
جی بہت شکریہ. بالکل یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو آئیسس ہے انہوں نے 2000 لوگوں کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ بنا لیا تھا.
جی.
اور یہ جو ایس ڈی ایف کے لوگ ہیں اور یہ کردش فائٹرز ہیں یا دوسرے، انہوں نے آگے جا کے تو ان کو چھڑوایا ہے. اور اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آئیسس کے اوپر جو انٹرنیشنل یا الائڈ فورسز ہیں وہ ان کا گھیرا تنگ کر رہے ہیں. لیکن دیکھنے والی بات صرف یہ ہے کہ ان کے اپوزیشن ابھی تک اس طرح متحد نہیں ہے جو اپنی ایک لیڈرشپ اس میں سے نکلتی، جو اسد کے ساتھ مکالمہ کرتی یا وہ ٹائم ٹیبل کی طرف، فریم کی طرف آتی. وہ میرے خیال میں ابھی تک لمحہ فکر یہ ہے کہ ان کو کون لیڈ کرے گا، اور جو ٹائم ٹیبل کی طرف ان کو جانا ہے، اس کی طرف جو پیش رفت جو کرنی ہے، اس میں ان کو اس میں میرا خیال بڑی طاقتوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جو میں سمجھ رہا ہوں ابھی تک اس میں جو ویکر پوائنٹ ہے وہ وہی ہے کہ لوگ انڈیویجول کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، लेकिन व्हेन इट कम्स के जो जो ऑपोजिशन की जो टेबल के ऊपर बात करने के लिए जो लीडरशिप है उसके ऊपर अभी तक मेरे ख्याल में कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ। लेकिन बिल्कुल ये अच्छी बात है, आईएसएस जो है उसके ऊपर दोनों तरफ से हमला हो रहा है, अलाइड फोर्सेस की भी उसका घेरा तंग कर रहे हैं और जो लोग जंगजू हैं एसडीएफ हैं या जो दूसरे मुतहारब ग्रुप काम कर रहे हैं आईएसएस के खिलाफ वो भी उनके ऊपर पेशकदमी कर रहे हैं। लेकिन जो टर्फ फाइट जो बाद में निकलने वाली जो जगह है उसके ऊपर लीड कौन करेगा, हुकूमत और हुकूमत के मुखालिफ जो डड़े हैं उसके ऊपर अभी तक कंसेंसस इवॉल्व होना बाकी।
अच्छा ये बात कही जा सकती है कि जो इस तरह से आईएस को भागने पर मजबूर किया जा रहा है, वो ऑन द रन है, उससे कोई फर्क पड़ेगा जो सीरिया की मजमूई सूरत हाल है? इसलिए कि ऐसा लगता है कि बशार अल असद के मुस्तकबिल के मौजू के ऊपर तो रूस और अमेरिका के दरमियान कोई ना कोई फाम तफीम की सूरत पैदा हो रही है, तो क्या यही सूरत हाल ऐसी की ऐसी चलती रहेगी?
मेरे ख्याल में जब ये आईएसएस को भगा लेंगे या भगाने में किस हद तक कामयाब हो जाएंगे तो असल बात फिर टाइम टेबल की तरफ आएगी, असल बात फिर उन्हीं तीन चार पॉइंट के ऊपर आएगी कि नॉन सेक्टेरियन हुकूमत हो, इंटरिम सेटअप हो, इलेक्शन की तरफ जाएं और जो है किसी एक की पुष्ट पनाई ना हो और लोगों को अपनी रायदही और अपनी लीडरशिप चुनने का मौका दिया जाए। ये दो साल तीन साल में ये अर्सा चाहिए होगा इनको कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जाहिर है पहली शर्त यही होगी कि जगह खाली होगी तो उसके ऊपर जो कार्रवाई होनी है उसके ऊपर पेशरफ्त होगी। मेरे ख्याल में ये साथ साथ ये कंसेंसस भी डेवलप करना चाहिए कि ऑपोजिशन की जो लीडरशिप है वो कौन होगी और कौन से दड़े जो हैं उनको इंटरनेशनल बैकिंग होगी ताकि जो रायदही का जो प्रोसेस बनना है उसमें लोगों को इन्फॉर्म चॉइस हो और वो बेहतर तौर पे उस प्रोसेस में हिस्सा ले सके। ये अच्छा, मेरे ख्याल में अभी तक डिलेड है लेकिन ये जल्द ये भी शुरू हो जाना चाहिए।
अच्छा, मेरे पास अब एक मिनट तकरीबन रह गया है, मुझे एक बात ये और बताइए, जब हम चलते हैं यमन की सूरत हाल की जानेब, आज भी खबर ये आई है कि बम्बार्डमेंट से स्कूल के बच्चे हलाक हुए हैं और जो अक्वामे मुत्तहदे के ज़ेर एहतमाम मज़ाकरात का सिलसिला था वो भी बज़ाहिर अब मुअत्तल पड़ा हुआ है, उसमें बात आगे नहीं बढ़ रही है, तो क्या देखते हैं कि आप किस तरह से इस सूरत हाल जो है ये हल हो सकेगी या बेहतरी की जानिब जा सकेगी?
मेरे ख्याल में यूनाइटेड नेशन के अक्वामे मुत्तहदा को ही रोल प्ले करना पड़ेगा, उन्हीं के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वही अगर कोई प्रोएक्टिवली अप्रोच ले तो ही को मामले में बात जो आगे बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप यमन पे छोड़ेंगे तो वो उनके अंदर इतनी डिवीजन है कि मामला साजी में इतनी पेशरफ्त नहीं होगी और दूसरी तरफ सऊदी उनके साथ उनके इस तरह के तलकात नहीं है कि वो किसी भी बात पे मान जाए। तो बेहतर यही है कि यूनाइटेड नेशन अपना जो ड्यू रोल है वो प्ले करे, दोनों पार्टियों को बिठाए और जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है यमन के उनको मद्देनजर रखते हुए जो है वो कंसेंसस की तरफ लेके जाए। अभी तक इसी वजह से क्योंकि जो ग्रुप लड़ रहे हैं या ये जो जो होती है हमला उसमें फिर पता नहीं लगता, आप बिल्कुल एक रियासत के मुकाबले में फाइट कर रहे हैं, वहां पे जब हमले होते हैं तो उसमें फिर आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। दो कलेटरल डैमेज के ऊपर आप गाइज में छुपा तो लेते हैं लेकिन नुकसान जो है सिविलियन पब्लिक का साथ साथ हो रहा है। मेरे ख्याल में इससे पहले कि ये ह्यूमैनिटेरियन बहुत बड़ा क्राइसिस बन जाए यूनाइटेड नेशन को अपना रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि इस मामले के ऊपर शायद सऊदी अरेबिया भी इतनी नरमी ना दिखा सके क्योंकि उनकी फौजें तो पहले ही बरसरे पकार हैं। तो ये मदद और ये कंपैशन यूनाइटेड नेशन की तरफ से ही आ सकता है और उन्हीं की तरफ से आना चाहिए।
बहुत शुक्रिया और सामईन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अब अपने मेजबान कमर अब्बास जाफरी को आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।